الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم سورہ حجرات کے دوسرے رکوع کی پہلی دو آیتوں میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کو چھ کاموں سے روکا، ان میں سے چھٹا کام وہ غیبت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین سے پوچھا، اتدرون ما الغیبت، کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کسے کہتے ہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا، اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ جانتے ہیں، آپ ہی ہمیں بتلائیے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذکرک اخاک بما یکرہ، تیرا تیرے بھائی کے متعلق ایسی بات کہنا جسے وہ پسند نہ کرتا ہو، یعنی اپنے مسلمان بھائی کی پشت پیچھے اس کی غیر حاضری میں اس کے کسی ایسے عیب کو بیان کرنا کہ اگر وہ اسے سن لیتا تو اسے ناگواری ہوتی۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین میں سے کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وَإِن كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُول، جو کچھ میں اپنے بھائی کے متعلق اس کی غیر حاضری میں کہوں، اگر وہ عیب میرے بھائی کے اندر موجود ہو تب بھی غیبت ہے؟ کہ وہ بخیل ہے اور اس کی غیر حاضری میں اپنے دوستوں سے بات چیت کروں اور اس کا یہ عیب ظاہر کروں کہ فلاں صاحب بہت بخیل ہیں. اب ظاہر ہے کہ ان کو اس بات کی اطلاع ہوگی تو تکلیف ہوگی, لیکن عیب میں نے ایسا بیان کیا ہے جو ان میں موجود ہے, تو کیا یہ بھی غیبت ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبتہ وان لم یکن فیہ ما تقول فقد بہتتہ. اللہ کے بندے, اسی کو تو غیبت کہتے ہیں. اگر تو نے اپنے مسلمان بھائی کا اس کی غیر حاضری میں ایسا عیب بیان کیا جو اس میں موجود ہے, تب تو اسے غیبت کہیں گے. اور اگر تو نے اپنے مسلمان بھائی کا کوئی ایسا عیب اس کی غیر حاضری میں بیان کیا جو اس میں موجود نہیں ہے, تو یہ غیبت نہیں ہے, یہ تو بہتان ہے, یہ غیبت سے بھی بڑھا ہوا گناہ ہے, تہمت ہے. ایک شخص بخیل ہے, اب اس کی غیر حاضری میں اس کے متعلق یہ کہنا کہ فلاں شخص بخیل ہے, یہ تو ہے غیبت. لیکن ایک شخص بخیل نہیں ہے, سخی ہے, خرچ کرتا ہے, سخاوت کرتا ہے, اب اس کی غیر موجودگی میں اس کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ بخیل ہے, یہ تو غیبت سے بھی بڑھا ہوا گناہ ہے, یہ تو بہتان ہے, اس کی تو مستقل وعیدیں ہیں. تو غیبت کسے کہتے ہیں؟ اپنے مسلمان بھائی کے کسی عیب کو جو اس میں موجود ہے, اس کی غیر حاضری میں دوسروں کے سامنے بیان کرنا. بہت سے لوگ غیبت کرتے ہیں اور غیبت کرتے کرتے یہ کہتے ہیں کہ میں غیبت نہیں کر رہا ہوں, اس لیے کہ یہ بات تو میں اس کے سامنے بھی کہہ سکتا ہوں. اللہ کے بندے, تو اس بات کو اس کے سامنے کہہ تو سکتا ہے, لیکن اس وقت تو نہیں کہہ رہا ہے. اس وقت جو اس کی غیر موجودگی میں اس کا عیب بیان کر رہا ہے, یہ تو غیبت ہی ہے. تو کسی کے سامنے کسی کے عیب کو بیان کرنے کی جرأت کا ہونا, وہ اس عمل کو غیبت کی حد سے نہیں نکال دے گا, یہ تو غیبت ہی ہے. کسی کی بھی کوئی بری بات کرنا اس کی غیر موجودگی میں, یہ غیبت ہے. اور رہی بات یہ کہ وہی بات اس کے سامنے کرنا, تو اس سلسلے میں پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ اسے لمز کہتے ہیں, کہ کسی کے عیب کو اس کے سامنے ظاہر کرنا وہ بھی حرام ہے. حدیث شریف میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی معراج کا قصہ بیان فرما رہے ہیں. امام ابو داؤد نے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث روایت کی ہے. آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ معراج کی رات میرا گزر ایک ایسی جماعت پر ہوا جن کے ناخون نیلز تانبے کے تھے, میٹل کے تھے, اور وہ خود ہی اپنے ناخنوں سے اپنے چہروں کے گوشت کو اور اپنے بدن کے گوشت کو نوچ رہے تھے, ناخنوں سے پکڑ کر توڑ رہے تھے, نوچ رہے تھے, کھینچ رہے تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جبریل امین سے کہا کہ من ہاؤلائے, یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبریل امین نے عرض کیا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہاؤلائے الذین یاکلون لحوم الناس ویقعون فی اعراضہم, یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے گوشت کو کھایا کرتے تھے, یعنی لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے اور لوگوں کی عزتوں پہ حملہ کرتے تھے.
لوگوں پہ تہمت لگاتے تھے، لوگوں کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتے تھے اور لوگوں کی غیبت کرتے تھے. قرآن مجید میں بھی اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کرنے کو اس کے گوشت کھانے کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے. ارشاد باری تعالی ہے کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے ایک کو یہ زیب نہیں دیتا کہ دوسرے کی غیبت کرے. ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کی غیبت نہیں کرنی چاہیے. لمز بھی حرام ہے، غیبت بھی حرام. لمز کا معنی ہے کسی مسلمان کو اس کے عیب کی طرف متوجہ کرنا تحقیر اور تذلیل کی نیت سے، اس کو منہ پر کہنا کہ تو ایسا ہے اور ایسا ہے، یہ ہے لمز. اور اس کے پیچھے اس کی غیر حاضری میں یہ کہنا کہ وہ ایسا ہے اور ویسا ہے، یہ ہے غیبت. اور دونوں کی وعیدیں سورہ حمزہ میں بیان ہو گئی، ویل لکل حمزۃ لمزۃ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ. ایسے شخص کو توڑ پھوڑ کرنے والی آگ میں پھینک دیا جائے گا. لا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے ایک کو دوسرے کی غیبت نہیں کرنی چاہیے. اور پھر آگے ارشاد فرمایا کہ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ، کیا تم میں سے کوئی شخص بھی اپنے مسلمان بھائی کے مردہ ہونے کی حالت میں گوشت کھانے کو پسند کرتا ہے؟ اول تو یہ کہ کسی بھی انسان کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے، حرام ہے. اور پھر گوشت بھی مسلمان انسان کا، اور وہ بھی اپنا بھائی، اور وہ بھی مردہ، کتنی شنیع اور قبیح حرکت کہ اپنے مردار مسلمان بھائی کے گوشت کو کھانا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فکرہتموہ، اس کو تو تم ناپسند کرتے ہو، اس سے تو گھن کرتے ہو. تو یاد رکھ لو کہ اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کرنا اس سے بھی زیادہ برا ہے، اس سے بھی زیادہ برا ہے. حضرت میمون رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے سامنے ایک تشت میں، ایک بہت بڑے تھال میں، ایک حبشی کی مردہ لاش پیش کی گئی، اور مجھے کوئی حکم کرنے والا حکم کر رہا ہے کہ اس کو کھاؤ. میں نے تعجب سے کہا کہ انسان کی لاش میں کیسے کھا سکتا ہوں، وہ بھی مردہ گوشت. تو مجھ سے کہا گیا کہ تم نے ابھی ابھی تو اس کا گوشت کھایا ہے. حضرت میمون رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں متوجہ ہو گیا تنبیہ کی طرف کہ مراد اس سے غیبت ہے، تو میں نے کہا کہ میں نے تو اس کی غیبت نہیں کی ہے. تو مجھ سے کہا گیا کہ جس مجلس میں اس کی غیبت کی جا رہی تھی اس مجلس میں بیٹھ کر خوشی کے ساتھ تم سن تو رہے تھے. غیبت کرنے والا اور غیبت سننے والا دونوں گناہ میں برابر ہے. اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت ہے. اور آگے اس کی وجہ بیان فرمائی کہ ایک بندہ زنا کرتا ہے اور چونکہ اس کے دل میں ایمان ہے اس لیے ایمان کے نور کی برکت سے اسے ندامت ہوتی ہے اور وہ ندامت اسے توبہ پہ مجبور کرتی ہے، وہ توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس زنا کے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں. لیکن غیبت کا گناہ چونکہ اللہ کے بندے سے متعلق ہے اس لیے غیبت سے فارغ ہونے کے بعد اگر ندامت بھی ہوئی اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کرتا ہے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے جب تک کہ اپنے اس مسلمان بھائی سے معافی نہ مانگ لے جس کی غیبت کی ہے. اور اس کا ایگو، پرائیڈ، بڑائی اور تکبر اسے اس بات سے روکے گا کہ وہ جا کر کسی بندے سے معافی مانگے، آر محسوس ہوگی اسے. تو عموماً وہ گناہ جن کا تعلق فقط اللہ کے حق سے ہے ان میں تو بندہ خاموشی سے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، توبہ ہو جاتی ہے. لیکن وہ گناہ جن کا تعلق اللہ کے بندوں سے ہے ان میں عموماً آر، استکبار، استنکاف، بڑائی، میری ناک کٹ جائے گی، کسی کے سامنے ذکر نہیں کرے گا، معافی نہیں مانگے گا، اور اسی گناہ کے ساتھ وہ دنیا سے جائے گا اور آخرت میں پھر اس کا بدلہ چکانا پڑے گا. اس لیے کہا گیا الغیبت و اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں میں حاضر تھی اور میری زبان سے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ ام المؤمنین تھی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سوکن تھی اور سوکنوں میں کچھ نہ کچھ کمپٹیشن چلتا ہی رہتا ہے کہ شوہر مجھ سے زیادہ محبت کرے، ایک فطری چیز ہے، تو میری زبان سے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق یہ کلمات نکل گئے کہ حسبک من صفیہ کذا، تعنی قصیرتن. ان کا قد ٹھنگنا تھا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، تو کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کا ذکر کیا اور میں نے یہ کہا کہ بس صفیہ تو ایسی ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ کسی کی غیبت کرنے کے لیے فقط زبان کا استعمال ضروری نہیں ہے، انسان اشارے سے بھی غیبت کر سکتا ہے. ایک شخص لنگڑا ہے اور آپ چار آدمیوں کے سامنے اس کے لنگڑاپن کی نقل کریں، زبان سے کچھ نہ بولیں، لیکن وہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ کس کی بات ہو رہی ہے، آپ بھی سمجھ رہے ہیں کس کی بات ہو رہی ہے، یہ بھی غیبت ہو گئی. کسی کے عیب کو زبان سے بیان کرنا، نقل کر کے بیان کرنا، کسی طرح بھی، تو اشارے سے کہا کہ حسبک من صفیہ کزا، بس وہ ٹھنگنی ہے صفیہ تو پست قد کی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا عائشہ، یا عائشہ، لقد قلت کلمتا لو مزجت بماء البحر لمزجت ہو، تو نے اپنی زبان سے ایک ایسی بات کہی ہے کہ اگر اسے سمندر کے پانی میں ڈال دیا جائے تو پورا سمندر کڑوا ہو جائے، حالانکہ معمولی بات تھی، لیکن چونکہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک گویا عیب تھا اور بطور عیب کے ان کی غیر موجودگی میں بیان کیا گیا، لہذا غیبت کے زمرے میں شامل ہو گیا. اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کسی شخص کی نقل اتاری. اللہ تعالی ہماری اس ماں حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. دیکھو تو صحیح کہ غلطی ہے اپنی، لیکن اس غلطی کو امت کے سامنے بیان کرنے سے امت گناہوں سے بچ سکتی تھی، اس لیے اپنی غلطی بیان کر دی، حالانکہ خاموش رہتی. یہ معاملہ فقط ان کے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تھا، لیکن نہیں، اپنی عزت محفوظ رہے اس کا خیال نہیں کیا کہ بھئی میری غلطی چھپی رہے، بلکہ امت کے سامنے بیان کیا کہ دیکھو میرے ساتھ ایسا معاملہ ہوا، اور میری جب یہ غلطی ہوئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا، تو تم لوگ بھی ایسی باتوں سے بچ کر رہنا. کتنا احسان ہے ہم پر بڑا. تو ارشاد فرماتی ہے کہ میں نے نقل اتاری کسی شخص کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے پوری دنیا بھی مل جائے اس بات کے بدلے میں کہ میں کسی شخص کی نقل اتاروں، تو میں کسی کی نقل نہیں اتاروں گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز ناپسند ہے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے. اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ، کیا تم میں سے کوئی ایک پسند کرتا ہے، اَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کہ اپنے مردار بھائی کے گوشت کو کھائے. فَكَرِهْتُمُ، تم تو اس کو ناپسند کرتے ہو. جب اس کو ناپسند کرتے ہو تو پھر کسی مسلمان کی غیبت کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ اس کے گوشت کو کھانا. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو. ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. ابھی بھی اگر تم اس گناہ سے توبہ کر لوگے تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ تمہارے اس گناہ کو معاف فرما کر تمہاری توبہ قبول کر دے گا. چھ قسم کے امراض کو بیان کیا گیا جن میں مسلمانوں کی تحقیر ہے، جن سے آپس کی رنجشوں کے پیدا ہونے اور رنجشوں کے بڑھنے کے قوی امکانات ہیں، اور جن سے مسلمانوں میں آپس میں افتراق اور انتشار کا اندیشہ ہے. ان چھ باتوں میں سے چھٹی بات کو بہت موقت کر کے بیان کیا، باقی جگہ پر یہی کہا کہ یہ مت کرو، یہ مت کرو، یہ مت کرو، یہ مت کرو. یہاں ایک تمثیل بیان کی کہ غیبت کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ اپنے مسلمان بھائی کا مردار ہونے کی حالت میں گوشت کھانا. جب تم وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہو تو سمجھ لو کہ غیبت کرنا اس سے بھی زیادہ برا ہے. اس کی وجہ میرے بھائیوں یہ ہے کہ باقی اوپر کے جتنے کام تھے ان میں اکثر کام وہ ہیں کہ بندہ کسی کے سامنے وہ کام کرتا ہے، لہذا اس کام کو کرنے سے پہلے ذرا شرماتا ہے کہ کہیں میں کسی کے عیب کو ظاہر کروں، کسی سے ٹھٹھا کروں، کسی کو برے لقب سے پکاروں، تو وہ مجھ سے اگر طاقتور ہوا تو لینے کے دینے نہ پڑ جائے. لیکن غیبت کا معاملہ ایسا ہے کہ کسی کی پسے پشت بات کرنا تو اس میں ہمت ہوتی ہے، جرات ہوتی ہے، اور چونکہ اس کا کوئی دفاع کرنے والا وہاں موجود نہیں ہوتا اس لیے یہ غیبت کا گناہ دیر تک چلتا بھی رہتا ہے. اس وجہ سے اللہ جل جلالہ وعام منوالہ نے تاکید در تاکید اس گناہ سے رکنے کا ہمیں حکم فرمایا. حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے غیبت کا علاج بھی تحریر فرمایا ہے. ارشاد فرماتے ہیں کمالات اشرفیہ میں کہ غیبت سے بچنا مشکل کام ہے. فرماتے ہیں کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ غیبت کرنے سے پہلے آدمی استحضار رکھے کہ میں کیا کر رہا ہوں، ہر بات کرنے سے پہلے سوچے کہ یہ جو میں بولنے جا رہا ہوں ٹھیک ہے یا غلط. تو ظاہر ہے کہ سوچ سوچ کے بولے گا، میں جو بول رہا ہوں جھوٹ ہے، میں جو بول رہا ہوں غیبت ہے، میں جو بول رہا ہوں تہمت ہے، میں جو بولنے جا رہا ہوں گالی ہے، میں جو بولنے جا رہا ہوں کفریہ کلمہ ہے، سوچ سوچ کے آدمی بولے گا تو بچ کر رہے گا. تو تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اس بات کا پورا استحضار رکھے کہ میں کیا بول رہا ہوں، اور پھر جب استحضار نصیب ہو جائے اور یہ معلوم ہو جائے کہ آگے جو میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ غیبت ہے، تو اس وقت ہمت سے کام لے اور اپنی زبان کو روک لے. تو ہر بات کرتے وقت استحضار رکھے، سوچے اور اویئر رہے کہ میں کیا بول رہا ہوں، اور جب پتا چلے کہ میں غیبت کرنے جا رہا ہوں تو اس وقت کنٹرول کرے. اور اگر کنٹرول نہ کر سکے اور زبان سے غیبت ہو ہی جائے تو اس کے بعد اللہ جل جلالہ عام منوالہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، اور جس کی غیبت کی ہے اسے بھی جا کر کہے کہ مجھے معاف کر دیجیے، آپ کی غیبت ہو گئی ہے. چند دنوں تک اگر اس کا اہتمام کیا تو غیبت کی لعنت سے نجات مل جائے گی. یہ کام تو ہر مسلمان کو کرنا چاہیے، بولنے سے پہلے سوچے، تول پھر بول، غور کر پہلے کہ جو بول رہا ہے وہ کام کی چیز ہے کہ نہیں. اگر کام کی چیز نہیں ہے تو خاموش رہو، غیبت بھی کام کی چیز نہیں ہے. تو سوچنا ہے ہر وقت کہ میں کیا بول رہا ہوں، پتا چلے کہ غیبت کر رہا ہوں اس وقت ہمت کر کے روکے اپنے آپ کو، اپنی ذات کو، زبان پہ کنٹرول. اور کنٹرول نہ رہے تو پھر جس شخص کی غیبت ہوئی ہے اس کے پاس جا کر کے کہہ دے کہ معاف کیجئے، آپ کی ہم سے غیبت ہوئی ہے، آپ ہمیں معاف فرما دیجئے. اور تفصیل بتلانے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اس کو اگر تفصیل بتلائی گئی تو اس کی دل آزاری ہوگی، تکلیف ہوگی دل کو، اس لیے یہ کہیں کہ آپ کی کچھ غیبت ہو گئی ہے، آپ ہمیں معاف فرما دیجئے. ایسا کرنے سے غیبت کا علاج ہو جائے گا. تو اللہ تعالی جو ہے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اب رہی بات یہ کہ وہ لوگ جن کی ہم نے غیبتیں کی ہیں اور ہمیں اب پتہ ہی نہیں ہے کہ کس کس کی غیبت کی تھی، یا یہ کہ پتہ ہے کہ فلاں شخص کی غیبت کی تھی لیکن اب وہ ہماری بستی میں کہیں نظر ہی نہیں آتے، پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں منتقل ہو گئے ہیں، یا یہ کہ دنیا سے وہ رخصت ہو گئے ہیں، تو ایسے لوگوں سے معافی کا کیا طریقہ ہے؟ تو بیہقی شریف کی روایت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک طریقہ بتلایا ہے کہ جب جب بھی ایسے لوگوں کا خیال آ جائے جن کی غیبت ہوئی ہے اور وہ اب انتقال کر گئے ہیں، یا یہ کہ وہ ہمیں ملتے نہیں ہیں، پتہ نہیں کہاں رہتے ہیں، یا یہ کہ بہت سے وہ لوگ جن کی ہم نے غیبت کی ہوگی ہمارے ذہن سے نکل گیا ہے، تو ایسے موقع پر یہ کہہ دیا جائے اللہم اغفر لنا ولہ، اللہ تعالی ہماری بھی بخشش فرمائے اور اس کی بھی بخشش فرمائے. تو اس کے لیے بخشش کی دعا کرنے سے انشاءاللہ قیامت کے دن وہ راضی ہو کر اٹھے گا. اللہ تعالی ان خطرناک بیماریوں سے ہم سب کو نجات عطا فرمائے. ہمارے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ غیبت کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ غیبت کا گناہ ایسا گناہ ہے کہ عوام تو عوام، خواص کی مجلسیں بھی اس سے بھری ہوئی ہیں. کہیں نہ کہیں سے بس بات شروع ہوتی ہے کہ آہستہ آہستہ آدمی گناہوں میں مبتلا ہو ہی جاتا ہے. اسی لیے آپس کے اختلاط کو، آپس کی ملاقاتوں کو، آپس کی مجلسوں اور محفلوں کو کم سے کم کرنے کی تاکید کی جاتی ہے. کوشش یہ کرو کہ اپنے آپ کو کام میں لگایا جائے، اپنے آپ کو مشغول رکھا جائے، اور کچھ کام نہ ہو تلاوت کلام پاک میں مشغول ہو جاؤ، دینی کتابیں پڑھو، مسجد میں آ جاؤ، لیکن محفلوں سے پرہیز کرو. اس لیے کہ محفلوں میں نتیجتاً یہی ہوتا ہے کہ آدمی غیبت میں مبتلا ہو ہی جاتا ہے. اور غیبت کرنا، غیبت سننا، دونوں کا گناہ برابر ہے. اللہ جل جلالہ عام منوالہ ان چھ خطرناک اور مہلک بیماریوں سے بھی ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں نجات عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ تمام برے اخلاق سے، اخلاق رذیلہ سے، تمام گناہوں سے، تمام نافرمانیوں سے ہم سب کو نجات عطا فرمائے. اور اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ہمیں اخلاق حسنہ اور نیک اعمال کی اور اللہ کی فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو ظاہری باطنی جسمانی روحانی مادی علمی عملی ترقیات سے مالا مال فرمائے. رمضان المبارک کی برکتوں رحمتوں مغفرتوں سے مالا مال فرمائے. شب قدر ہم سب کو نصیب فرمائے اور اس رمضان کو ہماری زندگی میں تبدیلی کا ذریعہ بنائے اور اللہ تعالی ہمیں مخصوص محبوب متقی بندوں میں شامل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.